بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جوز عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثمين رحمه الله. راجعين في اسمهم سورة العاديات كتفسير كدرس فهنجه. سورة العاديات إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اسبياري سورة الترجمة. والعاديات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے ہاپتے ہوئے گھوڑوں کی. فالموریات قدحا، سم جھاڑ کر چنگاریاں اڑانے والوں کی. فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت غارت گری کرنے والوں کی. فأثرن به نقعا، پھر اس سے گرد اڑاتے ہوئے. فوسطن به جمعا، پھر اس وقت فوج میں گھس جانے والے. ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. وانه علی ذلک لشہید، اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے. وانه لحب الخیر لشدید، اور بے شک وہ مال کی محبت میں سخت ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے مردے جو قبروں میں ہیں. وحصل ما فی الصدور، اور وہ سامنے آ جائے گا جو سینوں میں ہے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: البسملۃ تقدم الکلام علیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر پہلے گزر چکی ہے. والعادیات ضبحا، شیخ صاحب فرماتے ہیں: هذا قسم، یہ قسم ہے. والعادیات صفۃ لموصوف محذوف، اور عادیات ایک صفت ہے اس موصوف کی جو محذوف ہے، بیان نہیں کیا گیا ہے. فما هو هذا الموصوف، یہ موصوف جس کی صفت بیان کی گئی ہے یہ کیا ہے؟ هل المراد الخيل، يعني والخيل العاديات، كيس مراد گھوڑے ہیں يعني دوڑتے ہوئے گھوڑے، عاديات عدو سے عدو جو ہے دوڑنے کو کہتے ہیں. تو کیسے وہ جو دوڑنے والے کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ ہیں کیا؟ ضبحا، ہاپتے ہوئے. تو یہ عاديات ہیں کہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے، صفت ہے موصوف نہیں ہے. تو موصوف کیا ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں، یعنی والخیل العادیات، او المراد الابل، یعنی والابل العادیات، دوڑتے ہوئے گھوڑے مراد ہیں یا دوڑتے ہوئے اونٹ مراد ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ فی هذا قولان للمفسرین، اس میں مفسرین کے دو قول ہیں. فمنهم من قال، مفسرین میں سے بعض نے یہ کہا: ان الموصوف هي الابل، کہ موصوف جو ہے وہ اونٹ ہیں. والتقدیر، یعنی بات کی تقدیر جملہ اس طریقے سے بنے گا: والابل العادیات، اور دوڑتے ہوئے اونٹ، قسم ہے دوڑتے ہوئے اونٹوں کی. ویعنی بها الابل التي تعد من عرفہ الى مزدلفہ، اور اس سے مراد وہ اونٹ ہیں جو تیزی سے دوڑتے ہیں عرفات سے مزدلفہ کی طرف، ثم الى منى، پھر منى کی طرف. وذلك في مناسك الحج، اور یہ سب مناسك حج میں ہوتا ہے. وسدل لہذا بأن هذه السورة بأن هذه السورة مکیۃ, اور انہوں نے یہ تفسیر اس لیے بیان کی ہے یہ دل پکڑتے ہوئے کہ یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے. وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها, اور ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں جہاد تو نہیں تھا, جہاد تو مدینہ میں فرض ہوا ہے یا مدینہ میں اس کے احکام جاری ہوئے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها, جہاد کے گھوڑوں کی ضرورت پڑتی ہے اور جہاد مکہ میں مشروع نہیں, مدینہ میں مشروع ہوا ہجرت کے بعد. تو اس لیے مفسرین کا یہ قول جو پہلا قول ہے وہ یہ ہے کہ جہاد سے مراد دوڑنے والے اونٹ ہیں. واما قول الثانی, شاہ صاحب فرماتے ہیں دوسرا قول جو ہے لجمہور المفسرین, جمہور المفسرین کا قول ہے وہو الصحیح, اور یہ قول صحیح ہے یعنی راجح قول ہے پہلے قول سے. فإن الموصوف هو الخيل, موصوف جو ہے وہ گھوڑے ہیں, وہ تقدیر, اور اس کی تقدیر یہ ہے والخیل العادیات, قسم ہے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی. والخیل العادیات معلومۃ للعرب حتى قبل مشعولية الجهاد, وہ دوڑتے ہوئے گھوڑے جو ہے وہ معروف ہے, دوڑتے ہوئے گھوڑے عرب کے ہاں معروف ہیں, جہاد مشعولیت سے پہلے بھی معروف ہیں. هناك خيل تعد على اعدائها سواء بحق او بغير حق فيما قبل الاسلام, اسلام سے پہلے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑائے جاتے تھے اور گھوڑے دوڑتے تھے, على اعدائها اپنے دشمنوں پر, چاہے حق پر یا حق کے لیے دوڑتے ہوں یا دوڑائے گئے ہوں یا نہ حق دوڑائے گئے ہوں. تو گھوڑے کا کام کیا ہے, دوڑنا ہی ہوتا ہے نا, اسے جیسے دوڑائے اس کا مالک ویسے دوڑ پڑتے ہیں. گھوڑے کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کس طرح اس کا مالک اسے دوڑا رہا ہے. تو اسلام سے پہلے حق کی کوئی تمیز نہیں تھی کیونکہ حق موجود ہی نہیں تھا, اس لیے گھوڑے دوڑائے جاتے تھے اور گھوڑے دوڑ پڑتے تھے جس طرف ان کا مالک ان کو دوڑا دیتا تھا. اما بعد الاسلام, لیکن اسلام کے بعد, فالخیل تعد على اعدائه بحق, تو گھوڑے حق پر جو ہے دوڑتے ہیں اپنے دشمنوں پر. يقول الله تعالى شاہ صفر اللہ تعالیٰ کے ارشاد والعادیات, والعادی اسم فاعل من العدو, عادی جو اسم فاعل ہے عدو کے لفظ سے, وهو سرعة المشي والانطلاق, العدو سے مراد جلدی سے چلنا. وقوله ضبحة, ضبحة سے مراد الضبح ما يسمع من اجواف الخيل حين تعدو بسرعه, ضبح جو ہے یہ وہ آواز ہے جو گھوڑوں کے سینوں سے نکلتی ہے جب وہ تیزی سے دوڑتے ہیں. سانس پھولا ہوتا ہے نا, ہم خود چلتے ہیں تیز ہمارا سانس پھول جاتا ہے, لیکن جانوروں کی ایک چیز خاصیت یہ ہے کہ جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کا جو ریسپریٹری سسٹم ہے ڈفرینٹ ہے تھوڑا انسانوں سے, پش ملتا ہے پیچھے سے تو پھیپھڑے آگے کو زور سے جا کے لگتے ہیں اور زور سے سانس جو ہے باہر نکلتی ہے, تو اس کی ایک آواز آتی ہے. انسان کے پھیپھڑے دیکھیں گریویٹی کی وجہ سے نیچے آتے ہیں, جانور جو ہے اس کے پھیپھڑے جو ہے گریویٹی اگینسٹ نہیں ہوتے, تو پیچھے جو ہے جب زیادہ تیز سے دوڑتا ہے جانور تو اس کے جو پھیپھڑے ہیں جو ہیں جلدی خالی ہونے چاہیے تاکہ جلدی سے ہوا دوبارہ بھرے, تو پیچھے سے جو آرگنز ہیں وہ پش کرتے ہیں پھیپھڑوں کو آگے کی طرف, وہ جلدی سے ہوا خارج سانس جو خارج ہو جاتی ہے منہ سے, تو اس سے زور سے آواز نکلتی ہے, اسے ذبح کہتے ہیں. یکون لها صوت یخرج من صدورها, سینوں سے یہ آواز نکلتی ہے. وهذا يدل على قوة سعيه وشدته, اور جتنی تیزی سے یہ چیزیں دوڑتی ہیں جانور جو اتنی تیز ہی آواز آتی ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں تو یہ اسی پہ دلالت کرتا ہے کہ کتنی تیزی سے کتنی شدت سے یہ دوڑتے ہیں. یہ ہے والعادیات ضبحہ, سمجھ آ گیا والعادیات ضبحہ, اور راجح یہ ہے کہ یہ گھوڑے ہیں اونٹ نہیں ہیں. فالموریات قدحہ, دوسری آیت, الموریات من اورا او وریا بمعنی قدحہ, ويعني بذلك قدح النار حين يضرب الحجر بعضه ببعض. پتھروں سے چنگاریاں نکلنا اور پھر اس سے آگ بنا لینا، جیسا فرماتے فرموریات من اورا، اورا کے لفظ لیا گیا، وریا کے لفظ لیا گیا ہے، بمعنی قدح، ویعنی بذلك قدح النار، جب پتھر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو اسے چنگاری نکلتی ہے اور اسے پھر آگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. حینما یضرب الحجر بعضه بعضا کما هو مشہور عندنا فی حجر المرو، شیئر صفحہ ہمارے ہاں ایک پتھر جس کا نام مرو ہے، پتھر کہا جاتا ہے. فإنك اذا ضربت بعضه ببعض انقدح، جب پتھر کو آپس میں ٹکراتے ہو تو اس سے چنگاریں نکلتی ہیں. هذه الخيل لقوه سعي وشدته، اور یہ گھوڑے جو ہیں ان کی سعی اور تیزی کی قوت کی وجہ سے، وضرب الارض، اور زمین پر جب اپنے سم تیزی سے رکھتے ہیں، اذا ضربت الحجر ضرب حجر الحجر الثاني، جب تیزی سے دوڑنے والے گھوڑوں کے سم جو ہیں وہ زمین پہ لگتے ہیں تو پتھر ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں ان کی دوڑ کی شدت کی وجہ سے، وہ پتھر کو ٹکرانے کی وجہ سے شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم یقدح نارا، جب پتھر دوسرے پر سے ٹکراتا ہے تو اس سے آگ جو ہے وہ یا چنگاریاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. وذلك لقوتها وقوت سعيها وضربها الارض، یہ کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ ان کی قوت سعی اور زمین پر زور سے سب مارنے کی وجہ سے. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا، تیسری آیت، اي التي تغير على عدوها في الصباح. مغیرات اغارت سے ہے، جو غارت گری کرتے ہیں صبحا صبح کے وقت. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذا احسن ما يكون في الاغاره على العدو ان يكون في الصباح، سب سے بہترین وقت جو ہے دشمن پر حملہ کرنے کا، جو ہے غارت گری کرنے کا، جو ہے وہ ہے صبح کے وقت. لانه في غفله ونوم، کیونکہ صبح کے وقت دشمن جو ہے غفلت میں اور نیند کی حالت میں ہوتا ہے. وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إعياء، اور اگر وہ جاگ بھی جاتا ہے اس غارت گری کی وجہ سے، یعنی دشمن جو اگر جاگ بھی جاتا ہے اس غارت گری کی وجہ سے صبح کے وقت میں، تو اس وقت جاگنے سے وہ سست اور کاہلی کا شکار ہوگا. فاختار الله عز وجل للقسم بهذه الخيول احسن وقت للإغارة وهو الصباح، تو اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے گھوڑوں کے دوڑنے کی بہترین وقت میں غارت گری کا، اور وہ ہے صبح کا وقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم في الليل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو غارت گری دشمنوں پر نہیں کرتے تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے، اگر پہنچ بھی جاتے تھے دشمن کی طرف غارت گری فوراً نہیں کرتے تھے بلکہ انتظار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فإذا اصبح، تو جب صبح ہوتی ہے، ان سمع اذان کف والا اغار، اگر اذان کی آواز سن لیتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو رک جاتے، اور اگر اذان کی یعنی فجر کی اذان کی آواز نہ سنتے تو غارت گری کر دیتے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے. اگلی آیت، فاثرنا به اي اثرنا بهذا العدو وهذه الاغاره النقع وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي فأثرنا به نقعا، وہی وصف ہے گھوڑوں کی تیزی سے دوڑنے کا، گھوڑے تیزی سے دوڑ رہے ہیں، زمین کے پتھر اچھل رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، گھوڑوں کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں، اور صبح کے وقت یہ غارت گری کی جا رہی ہے، دشمن کے میدان میں پہنچے ہیں اس حالت میں کہ ہر طرف گرد و غبار اور دھول ہی دھول ہے. فاثرنا به نقع اي اثرنا بهذا العدو وهذه الاغاره نقع وهو الغبار الذي يثور من شده السعي، نقع یعنی وہ غبار ہے جو دوڑنے کی شدت سے اڑتا ہے. فَإِنَّ الْخَيْلَ إِذَا سَعَتْ وَشَدَّ عَدْوُهَا فِي الْأَرْضِ صَارَ لَهَا غُبَارٌ مِنَ الْكَرِّ وَالْفَرِّ. تو گھوڑے جب تیزی سے دوڑتے ہیں اور آگے پیچھے اور ادھر ادھر گھوم جاتے ہیں اور دوڑتے وقت تو اس سے جو غبار اٹھتا ہے, دھول اٹھتی ہے, اس کی شدت کے ساتھ یہ غبار بڑھتا رہتا ہے. ایک اور صفت باقی ہے, فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا, اَي تَوَسَطْنَا بِهَذَا الْغُبَارِ جَمْعًا اَي جُمُوعًا مِنَ الْأَعْدَاءِ. اے سبحان اللہ, فَوَسَطْنَا یعنی وسط سے, درمیان میں, دھول اڑتے اڑتے یہ پتہ چلتا ہے کہ دشمن کے بالکل اندر جا گھسے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, دشمن مار دے گا, قتل کرے, کچھ بھی کر دے گا. فوسطنا بھی جمعا ای جموعا من الاعداء, ہر طرف سے دشمن ہی دشمن ہے ان کے بالکل درمیان میں. دیکھ, ایک غارت گری ہوتی ہے جو سائڈوں پہ ہوتی ہے دور سے, ایک ہوتی ہے بالکل درمیان میں جا کے, اور اس میں جو قتال ہوتا ہے بہت قوی و شدید قتال ہوتا ہے اس وقت, اور بہادر کی بھی یہ علامت ہے کہ دور دور سے نہیں, قریب جا کے انسان حملہ کرتا ہے. تو گھوڑوں کو دوڑایا جاتا ہے اور گھوڑے اپنے مالک کی حکم سنتے ہوئے دوڑ لگاتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, سانسیں پھولی ہوئی ہیں, گرد غبار اڑ رہا ہے, اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں کہ پتھر زمین کے ٹکرا ٹکرا کر اسے چنگاریاں نکل رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں. یہی پتہ چلتا ہے کہ دشمن کے بالکل درمیان میں کھڑے ہیں گھوڑے, جو ان کا مالک ان سے چاہتا تھا بہترین طریقے سے, یعنی اس سے بہتر کیا کر سکتا گھوڑا. مالک چاہتا ہے کہ دشمن پر حملہ ہو, اتنی تیزی سے پہنچے ہیں کہ دشمن کے بالکل جیسے کہ دل کے اندر جا کے حملہ کیا ہے, ان کے درمیان میں کھڑے ہو گئے سب. جب یہ دھول ذرا کم ہوئی تو دیکھا بالکل درمیان میں کھڑے اور تیار ہیں جنگ کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کچھ کیوں بیان کر رہا ہے؟ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ یہ سب بیان کر رہا ہے. والعادیات ضبحا, پھر اس کے مزید صفات بیان کرتے کرتے جواب القسم کیا ہے, ابھی آئے گا جواب القسم, دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فوسطنا به اي توسطنا بهذا الغبار جمعا اي جموعا من الاعداء اي انها ليس لها غايه, گھوڑا کوئی اور مقصد نہیں ہے, کوئی اور غایت نہیں ہے. ولا تنتهي غايته الا وسط الاعداء, ان کا مقصد نہیں پورا جب تک کہ دشمن کے درمیان میں جا کے گھس جائے. وهذه غايه ما يكون من منافع الخيل, وہ ایسے گھوڑوں کی, یعنی گھوڑے کے بہت سارے فائدے ہیں, جو سب سے بڑا فائدہ ہے گھوڑے کا اس وقت نظر آتا ہے جب مشکل وقت میں گھوڑا ساتھ دیتا ہے. مشکل وقت کیا ہوتا ہے؟ دشمن پر جب غارت گری کی جاتی ہے, حملہ کیا جاتا ہے. مع ان الخیل کلھا خیر, جبکہ گھوڑے جو ہے ہر اعتبار سے گھوڑے میں خیر ہی خیر ہے. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اخل معقود فی نواصیها الخیر الى یوم القیامہ, گھوڑوں کی پیشانوں کے ساتھ خیر کو جوڑ دیا گیا تا قیامت, گھوڑوں میں خیر ہی خیر ہوتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں, اقسم اللہ تعالی بهذه العادیات بهذه الخیل التي بلغت الغایہ وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو, اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی جو دشمن پر غلط گری کرتے ہیں اور دشمن کے میدان جنگ میں درمیان میں گھس جاتے ہیں. من غیر خوف ولا تعب ولا ملل, بغیر ڈر کے, بغیر تھکاوٹ کے اور بغیر ملالت کے, خوشی سے سب گھوڑے, یہ گھوڑے سب خوشی سے کرتے ہیں, نہ تھکاوٹ کی پرواہ ہوتی ہے, نہ ان کو کوئی ڈر ہوتا ہے قتل ہونے کا یا زخمی ہونے کا, نہ کوئی ملالت ہوتی ہے. دیکھیں گھوڑے کام کیا ہے, دوڑنا ہے نا, اس کی عادت ہے. ہم جو کچھ عادت کے طور پہ کرتے ہیں ملالت ہو جاتی ہے, اکتا جاتے ہیں نا, لیکن گھوڑا نہیں اکتاتا, اس کو مزید مزہ آتا ہے جب اس ہمارے دوڑاتا ہے اسے, اسے اس کو مزید مزہ آتا ہے دوڑنے میں, سبحان اللہ. اما المقسم علیہ, اب غور سے سنے اصل بات کیا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اما المقسم علیہ, جس کے لیے سب قسم کھائی جا رہی ہے, فہو الانسان, انسان ہے, یعنی سب قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں اس انسان کے لیے. فقال ان الانسان لربه لکنود, اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. والمراد بالانسان, اور انسان سے مراد یہاں پہ ہونا الجنس, جنس انسان, اي ان جنس الانسان اذا لم يوفق للهدايه فانه لکنود, اگر انسان کو ہدایت کی توفیق نہ دی جائے تو انسان ناشکرہ ہے. ناشکری سے کیا مراد ہے, کفور سے, کنود سے کیا مراد ہے, اے کفور لنعمت اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکرہ ہے. كما قال اللہ تبارک و تعالی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا, اور امانت کو انسان نے اٹھا لیا بے شک انسان بڑا ظالم اور جاہل تھا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72. وقیل, اور یہ بھی کہا گیا یعنی مفسرین نے یہ بھی کہا ہے, المراد بالانسان هو الكافر, تو اس سے کافر مراد ہے, فعل هذا يكون عاما اريد به الخاص, تو انسان کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ عام لفظ, لیکن اس سے خاص کافر مراد ہے. والاظهر ان مراد به العموم, لیکن ظاہر یہ لگتا ہے انسان کے لفظ سے کہ اس سے عام انسان, ہر انسان مراد ہے, جن سے انسان مراد ہے. ورنہ جنس الانسان لولا ہدایت اللہ لکان کنودا لربه عز وجل, اور جن سے انسان کے تو یہ حالت ہے اور یہ حق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہ ہو اس انسان کو تو انسان جو ہے اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہوتا ہے. والکنود هو الکفر, الکنود کفر کو کہتے ہیں, اے کافر لنعمت اللہ عز وجل, یعنی اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ناشکرہ ہے. لفظ کفر کے دو معنی ہیں, ایک تو جھٹلانے والا, یعنی جو کافر ہے, جو دار اسلام سے خارج ہے یا جو اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے. دوسرا معنی ہے کفر النعمہ, ناشکری, ناشکری جو ہے. تو یہاں پر کیا مراد ہے, ناشکری مراد ہے کہ کافر بھی ناشکر, سب سے بڑا ناشکر کافر ہی ہوتا ہے, اور بعض وقت جو مسلمان ہیں وہ بھی اللہ کے ناشکر ہوتے ہیں نافرمانی کر کے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ناشکری کس اعتبار سے, اے کافر نعمت اللہ عز وجل یرزقہ اللہ عز وجل فازداد بهذا الرزق عتوا ونفورا, اللہ تعالیٰ اس انسان کو رزق دیتا ہے, اور انسان اللہ کے رزق استعمال کرتے ہوئے اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. فإن من الناس من يطغى, لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو حد سے گزر جاتے ہیں, اذا رآه قد استغنى عن الله, جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بے پرواہ ہو چکا ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے, مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, روزگار ہے, اولاد ہے, اہل و عیال ہیں, دوست و احباب ہیں, معاشرے میں اس کا نام ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے دنیا کا. تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہم اب ذرا سے بے پرواہ ہو چکے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں, یہ ناشکری ہے. ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی, زبان سے تو ہر بندہ شکر کرتا ہے, عالم بھی کرتا ہے, جاہل بھی کرتا ہے, چھوٹا بھی کرتا ہے, بڑا بھی کرتا ہے, مرد بھی کرتے ہیں, عورت بھی کرتے ہیں, امیر بھی کرتا ہے, غریب بھی کرتا ہے, الحمدللہ کہتے کہ نہیں, اللہ کا شکر ہے جی کاروبار بڑا ٹھیک چل رہا ہے, کہتے کہ نہیں کہتے. لیکن سودے کاروبار ہوتا ہے, کئی کئی مہینے مزدوروں کو تنخواہ ہی نہیں دیتے, کسی نے کسی کو مارا پیٹا ہوتا ہے, کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا ہے, اور کئی کئی اس طریقے سے نافرمانی ہوتے ہیں. ان سے بڑھ کر مصیبت بدعات اور خرافات اور شرک میں بعض لوگ ڈوبے ہوتے ہیں, انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی, یہ ناشکری ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ, وما اکثر ما افسد الغنى من بنی آدم فهو کفور بنعمت اللہ عز و جل, اور امیری جو ہے, بے پرواہی جو ہے, بہت سارے لوگوں کو یا اکثر لوگوں کو فساد کا باعث بنا ہے. کس اعتبار سے, ناشکری کے اعتبار سے. زیادہ مال دولت ملی, اس کا حق ادا کرنا تھا شکر سے, اور شکر عمل سے کیا جاتا ہے, اور عمل وہ کرتے نہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس مال کی وجہ سے اس بے پرواہی کی وجہ سے جو اس مال دولت سے اسے ملی ہے وہ اپنے رب کا ناشکرہ بن جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یجحد نعمت اللہ ولا یقوم بشکرہا, اللہ کی نعمت کو جھٹلاتا ہے اور اس نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرتا. ولا یقوم بطاعت اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی فرم برداری بھی نہیں کرتا, طاعت نہیں کرتا جیسے کہ کرنا چاہیے. لأنه قنود لنعمت اللہ, یہ سب کیوں کر رہے بندہ, یا اللہ کی فرم برداری کیوں نہیں کرتا, شکر کیوں نہیں کرتا؟ لأنه قنود لنعمت اللہ, کیونکہ وہ اللہ کے نعمتوں کا ناشکرہ ہے. اس سے بڑھ کر اور خبر ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد وإنه على ذلك لشهید, اور یہ انسان اپنے اس ناشکری پر گواہ بھی خود گواہ ہے. سبحان اللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں انہ الضمیر قیل یعود علی اللہ, انہ بے شک وہ سے کیا مراد ہے, ضمیر کس کی طرف لوٹتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کہا گیا, یعنی بعض مفسرین, قیل سے مراد بعض مفسرین نے یہ کہا ہے, یعود علی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر لوٹتا ہے, ای ان اللہ تعالی یشہد علی العبد بانہ کفور نعمت اللہ, کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکر ہے. وقیل یہ بھی کہا گیا ہے, دوسرا قول جو مفسرین کا یہ ہے, انہ عائد علی الانسان نفسہ, عائد علی الانسان نفسہ, کہ یہ ضمیر جو ہے انسان کی طرف واپس پلٹتا ہے. ای ان الانسان یشہد علی نفسہ بکفر نعمت اللہ عز و جل, کہ یہ انسان خود اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری پر خود گواہی دیتا ہے. والصواب, صحیح بات کیا ہے دونوں قول میں سے, ان الآیت شاملة لهذا وهذا, کہ دونوں قول صحیح ہیں. فالله شهید على ما في قلب ابن آدم, اللہ تعالیٰ گواہ ہے صرف ابن آدم کے عمل پہ نہیں بلکہ جو کچھ اس کے دل میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ گواہ ہے. ہمارے جو دلوں میں ہے, جو وسوسے, جو خیالات, جو ہماری سوچ ہے, جو ہماری نیتیں ہیں, جو ہمارے دلوں میں چلتا ہے, ہم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں اپنے رب سے نہیں چھپا سکتے, تو اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے جو ہر اس چیز سے جو ہمارے سینوں میں, اللہ تعالیٰ سے اس پر گواہ بھی ہے. وہ شہید علی عملہ, اللہ تعالیٰ بندے کے عمل پر بھی گواہ ہے. والانسان ایضا شہید علی نفسہ, اور انسان بھی اپنے نفس پر گواہ ہے. لیکن قد یقر بهذه الشهادة في الدنيا وقد لا يقر بها, لیکن انسان اس دنیا میں اس گواہی دے بھی سکتا ہے اپنے نفس پر, اس کا اقرار بھی کر سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا ہے دنیا میں. وقد لا يقر بها فيشهد على نفسه يوم القيامة, لیکن قیامت کے دن اپنے نفس پر گواہی ضرور دے گا. كما قال تعالى, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون, سورة النور نمبر 24. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جس دن گواہی دیں گے ان پہ, یعنی انسانوں پر, ہمارے اوپر, ألسنتهم ان کی زبانیں, وأيديهم ان کے ہاتھ, وأرجلهم اور ان کے پاؤں, بما كانوا يعملون جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے یعنی دنیا میں. وإنه شخص فرمات أي الإنسان, اسے اگلی آیت میں اور ایک اور خبر ہے. سبحان اللہ, انسان بہت بڑا ناشکرہ ہے, اس پر اس کا رب بھی گواہ ہے وہ خود بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ناشکرہ ہے. ناشکرہ کیوں ہے؟ جیسا فرماتے ہیں وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد, الخير هو المال, کیونکہ مال سے بڑی شدت سے محبت کرنے والا ہے. كما قال الله تعالى, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصية, الى اخر آية سورة بقرة نمبر 180, اي ان ترك مالا كثيرا, وصیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد, كتب عليكم, تم پر لکھ دیا, یعنی واجب ہے تم پر, اذا حضر احدكم الموت, جب تم پر کسی شخص کو موت حاضر ہو جاتی, یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے, ان ترک خیرا الوصیہ, اگر وہ مال کثرت چھوڑ گیا تو وصیت لکھے آپ نے. تو خیرا سے ہمیں مال کا ذکر تو نہیں آیت میں, خیر کا ذکر ہے, تو خیر سے کیا مراد ہے؟ مال. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ان ترک مالا کثیرا, اگر وہ مال کثیر چھوڑ دیتا ہے, فالخیر هو المال, تو خیر سے مراد مال ہے. والانسان حب للمال امر ظاہر, وہ انسان مال سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ظاہر ہے، کسی سے چھپا ہوا کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم کثرت سے مال سے محبت کرنے والے ہو، بہت محبت کرنے والے ہو. سورۃ الفجر آیت نمبر 20، شاہ صاحب فرماتے ہیں، وَلَا تَكَادُ تَجِدُ أَحَدًا يَسْلَمُ مِنْ حُبِّ الْحُبِّ الشَّدِيدِ لِلْمَالِ، اور تم بہت کم پاؤ گے لوگوں میں سے، یعنی کوئی شخص بچ نہیں سکتا مال کی محبت کی شدت سے. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے شاید جو اتنی محبت نہ کرنے والے ہوں مال سے، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ مال سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ محبت کرنے والی ہے. لیکن شدت نیست لکل احد، شیخ صفرانت، اما الحب مطلق الحب، لیکن جو مطلق الحب ہے، عام حب جو ہے، فثابت لکل احد، ہر بندہ مال سے محبت کرتا ہے، لیکن بات ہوتی ہے شدت کی محبت جو ہے، اکثر لوگ بہت شدید محبت کرتے ہیں، بہت کم لوگ جو ہے شدید محبت نہیں کرتے، لیکن عام محبت تو سب ہی کرتے ہیں اپنے مال سے. مال کس کو محبوب نہیں ہے یہاں پہ، یہاں پہ جو دو لوگ بیٹھے ہیں، مال محبوب ہے نا سب کو، محبوب نہ ہو تو ہم یہ سینے کے ساتھ جیب میں رکھتے، محبوب ہوئے تو دل کے قریب رکھتے ہیں، یہ جیب یہاں پہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ مال سے محبت ہے تو یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. الغرض یہ عام محبت ہے، لیکن جو شدت والی محبت ہے، ناشکری پر جو اکسا دیتی ہے یا ناشکری کے سبب بنتی ہے، وہ معیوب ہے، قباحت اس میں ہے، وہ غلط ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ما من انسان الا ويحب المال، کوئی ایسا شخص جو مال سے محبت نہ کرے، لیکن شدت ليست لكل احد، لیکن شدت سب کے لیے نہیں ہے. بعض الناس يحب المال الذي تقوم به الكفايه، بعض لوگ مال سے اتنی محبت، اس مال سے محبت کرتے ہیں جو ان کے لیے کفایت کر جائے، کافی مال ہے، آج کے دن کا روزگار کافی ہے، یا مہینے کے لیے یا دو مہینے کے لیے جو مال ہے وہ کافی ہے، یا بچوں کی تعلیم کے لیے یا جو ضرورت ہے اس کے لیے جو مال جمع کیا ہے وہ کافی، اس پہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس حد تک مال سے محبت کرتے ہیں. واستغنی بھی عن عباد اللہ، اور لوگوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں. وبعض الناس يريد اکثر، بعض ایسے لوگ ہیں جو کثرت سے مال چاہتے ہیں. وبعض الناس يريد اوسع واوسع، اور بعض ان سے زیادہ وسیع اور وسیع مال چاہتے ہیں. فالمهم ان كل انسان فانه محب للخير اي للمال، اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ خیر یعنی مال سے محبت کرنے والا ہے، لیکن شدت تختلف، لیکن مال سے شدت سے محبت کرنا جو ہے وہ مختلف ہے لوگوں میں. واختلف فيها الناس من شخص لآخر، اور لوگوں میں بھی اختلاف ہے ایک شخص سے دوسرے شخص تک. ثم ان اللہ تعالی ذکر الانسان حالا لابد له منها، پھر اللہ تعالی نے اس حالت کو انسان کی یاد دہانی کی ہے اور نصیحت کی ہے جس سے کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی ہو کے رہ گئے انسان، تو محبت کر یا نہ کر اپنے مال سے، تو جو کچھ بھی کر تیری مرضی، لیکن یہ ہو کے رہے، کیا ہو کے رہے گا؟ فقال، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، شیخ صاحب فرماتے ہیں، فيعمل لذلك، تاکہ یہ انسان اپنے قبر کے لیے کچھ کر جائے. کہ اس انسان کو قبر سے نکلنا بھی ہے، یعنی اس دنیا سے جانا بھی ہے، مال کو چھوڑنا بھی ہے. قبر میں گیا تو اینڈ ہو گیا؟ نہیں، اس قبر سے پھر نکلنا بھی ہے. تو قبر کا ذکر ہے، اور بلکہ قبر سے نکلنے کا ذکر ہے. فیعمل لذلك، تاکہ یہ بندہ قبر کے لیے کچھ کر جائے، صرف مال کے لیے نہ کرے، کرتا رہے دنیا میں، قبر کے لیے بھی کچھ کر جائے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور فيعمل لذلك، تاکہ اس کے لیے کچھ کر جائے. ولكن همه المال، اس کا صرف ساری محنت اور اس کی جو سوچ ہے، دل ہے، دل لگی جو ہے، جو بھی اس کی انتک محنت، تو صرف مال کے لیے نہ رہ جائے. افلا يعلم ان يتيقن، کہ انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اس نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں اس نے جانا ہے، پھر قبر سے بھی اس نے نکلنا ہے قیامت کے دن. اذا بعثر ما فی القبور ای نشر و اظہر فان الناس یخرجون من قبورهم رب العالمین. لوگوں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا رب کے سامنے مرنے کے بعد، قبروں سے نکلیں گے لوگ. کنہم جراد منتشر یخرجون جمیعا بصیحة واحدة، بکھرے ہوئے یہ لوگ ہوں گے ایک ہی آواز سے، ایک ہی چیخ سے یہ سب اپنے قبروں سے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کانت الا صیحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، سورة یاسین آیت نمبر 53 میں. ایک ہی چیخ ہوگی، سور پھونکا جائے گا، سخت شدید آواز ہوگی، سب جمع ہو جائیں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. بس کافی، قبروں سے نکل جائیں گے اور حساب کے لیے کھڑے کر دیے جائیں گے. میں نے پہلے بھی ایک واجب دیا تھا، یاد ہے، قبر کے تعلق سے. قبر کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہاں ہے، دکھاؤ، کچھ کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ فکر نہ کریں، عید سے پہلے کی واجب دیا تھا، پورے مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزر گیا میرا خیال ہے، میموری واش ہو گئی، صاف ہو گئی. نہیں دیا تھا؟ ہاں، دس چیزیں میں نے کریں، تین میں نے بتائی تھی، دس چیزیں آپ لوگوں نے بتانی تھی. قبر کے لیے ہم ایک دو چار نہیں، دس سے زیادہ کام اپنی قبر کے لیے کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ایک ہفتہ اور دے دیتے ہیں. اب سب کو یاد ہے نا، کتنی بیٹھے ادھر ادھر، جو جمعے میں آتے ہیں بعض ساتھی آج نہیں آئے، ان کو بھی خبر پہنچا دیں اگلے ہفتے. جی، اپنی قبر کے لیے، دوسروں قبر کے لیے چھوڑیں، اپنی قبر کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، وہ آپ بتا دیں مجھے. قبر کے تین سوال ہوتے ہیں نا، وہ تو ہو گیا نا، اس کے علاوہ اور دس ہیں. اور ان سوالوں کے لیے ہم نے کیا کر رہے ہیں دنیا میں اس وقت؟ کچھ کر سکتے ہیں ان سوالوں کے جواب کے لیے؟ نہیں کر سکتے کچھ. یہاں پر جمع کیوں ہیں ہم اس پاک جگہ پہ؟ ان سوالوں کے جواب کی تیاری ہے میرے بھائی، اور کچھ بھی نہیں ہے. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہی سیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ بیٹھ کے، کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، چلو یہ تو ایک کام الحمدللہ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. باقی اور کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یہ تو کرتے رہنے، مرتے دم تک کرتے رہنے، یہ تو ختم نہیں ہوگا. باقی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم زمین پہ اوپر چلنے والے ہیں، ان قریب اس زمین کے اندر جانے والے ہیں. جب ہم ادھر سے گزرتے ہیں نا، ذرا اس طرح دیکھا کریں اس طرف، یہ کیا کھڑی یہاں پہ؟ ایمبولینس ہے، کیوں کھڑی یہاں پہ؟ ہاسپٹل تو نہیں ہے یہ؟ یہ کیا ہے، کیوں کھڑی یہاں پہ پتہ ہے؟ یہ ہمارے لیے مرنے کے بعد اسے ادھر ہمیں جانا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دو تین یوں جو ہے نا وہ تخت جس پہ میت کو اٹھاتے ہیں، یہ تو کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ آدھی جان یہ نکال لیتے ہیں صبح صبح، یوں گزر سے گزرتے یوں نظر پڑتی ہے نا، آدھی جان نکل جاتی ہے. سچ بات ہے کہ آج ہم دوسروں کو اٹھانے والے ہیں تختوں پہ اور قبر کی طرف لے جانے والے ہیں. یہ کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ اسی پہ اٹھا کے قبر کی طرف لے کے جاتے ہیں نا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہفتے میں دو تین دن آتے ہیں اور ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اور قبر واللہ یاد آ جاتی ہے. اس لیے مجھے بار بار قبر کے سوال کے بارے میں بات کرتا ہوں میں. اور آخری پارے میں ہم کتنی مرتبہ قبر کا ذکر کر چکے ہیں، اور آگے اور بھی آنا ہے، لیکن سوال یہ اپنے قبر کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ابھی تک نہیں کیا، کب کریں گے؟ اور کتنی زندگی باقی ہے؟ اور جو باقی اس کی گارنٹی ہی کیا ہے کہ اتنی باقی ہے؟ بعض کہتے ہیں یار ابھی تو 30 سال ہے، 60-70 سال کی عمر تک جانا ہے. 80 سال کے لوگ بھی دیکھے ہیں، 105 والے بھی دیکھے ہیں. تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ تم بھی 70 تک 60 تک پہنچو گے یا اس سے زیادہ پہنچو گے؟ ان کی عمر ہے، ان کی عمر دی ہے ان کو، ہماری عمر کتنی ہے پتہ ہے؟ میں نے کہا اگر آج سے شروع نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ آج اللہ کا شکر صحت ہے، عافیت ہے، وقت ہے، روزگار ہے، الحمدللہ سب کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے. آج نہیں شروع کریں گے، کل کریں گے، بعد میں دیکھیں گے. کب؟ شیطان سے وسوسہ، شیطان کا بہکاوا ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم آج سے شروع کریں. شیطان چاہتا ہے کہ اس کو میں یوں لٹکا رکھوں، یہ سوچتا رہے گا، کرتا رہے گا، ابھی کرتا ہوں، کرتے کرتے قبر میں جب مرے گا بس اس وقت اس نے پھر حساب ہی دینا، اور کیا کرنا ہے. واللہ میرے بھائیو، حسرتوں کے سوا کچھ بھی نہیں. اور حسرت پتہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ اس پہ پورا خطبہ دیا ہے، حسرت کا دن سن لیں پورا. ایک دفعہ نہیں، بار بار حسرتیں ہوتی ہیں. اور جب فرشتہ آتا ہے روح نکالنے کی، وہاں سے حسرت شروع ہو جاتی ہے. مرتے وقت سے حسرت شروع ہو جاتی ہے. جب تک یہ بندہ جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ اس نے کہاں جانا ہے، جنت میں دوزخ میں، تو حسرتیں ہوتی رہتی ہیں. ونعوذ باللہ، جہنم میں تو حسرتیں حسرتیں ساری، ندامت حسرت. آج ہمیں کرنی ہے، اپنے گناہوں پر ہمیں نادم ہونا ہے، توبہ ہم نے کرنی ہے، واپس رب کی طرف پلٹنا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے، اپنے قبر کے لیے کچھ کرنا ہے. ایک ہفتہ اور دیتا ہوں، مجھے 10 کم سے کم 10 چیزیں چاہیے جو ہم قبر کے لیے کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہم سب کے لیے. پھر ایسا فرماتے ہیں، وحصل ما فی الصدور، چلو جو قبروں میں ہے وہ تو نکالا گیا ہے، قبروں میں نکل کے کھڑے ہو گئے. لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بندہ کیسا تھا. دنیا میں تو بڑے اچھی باتیں کرتا تھا، بڑا نیک صالح تھا، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا، دل میں کیا ہے وہ تو رب ہی جانتا ہے نا. قبر سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس دن صرف قبروں سے اٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی باہر نکالا جائے گا. ایک تو نکلنا ہے قبر سے باہر، ہم نے ٹھیک ہے سامنے آ گئے، پھر جو سینوں چھپے وہ بھی باہر آ جائے گا. سبحان اللہ. وحصل ما فی الصدور، شیخ صفوان، اے ما فی القلوب من النیات واعمال القلب، جو دلوں میں کیا چھپا ہوتا ہے، دلوں کے اندر ہوتا کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں نیتیں سامنے آ جائیں گی. اس کی نیت کیا تھی؟ جو بڑا عبادت کرنے والا تھا، نیت یہ اس کی عبادت کرتا کیوں تھا، بڑے نیکیاں کرتا تھا، نیکیاں کرتا کیوں تھا، اس کی نیتیں کیا تھے، سب سامنے آ جائیں گی. وعمال القلب، اور دل کے جو دیگر اعمال ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. آج دل کے اندر ہم عمل کر کے، دل کے اعمال دل میں رہ جاتے ہیں نا، نیت بھی دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، جو بنیادی عمل سمجھا جاتا ہے، وہ سامنے آ جائے گا. اب یہ نیتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، نیت نظر آتی ہے، اس دن نیت میں نظر آ جائیں گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا دیکھنے ذرا. اور دل کے دیگر اعمال کالتوکل والرغبہ والرہبہ والخوف والرجاء وما اشبہ ذلك. توکل آنکھوں سے دیکھا کبھی کسی نے؟ سبحان اللہ. توکل بھی وہاں پہ اس وقت دکھایا جائے گا. جو کچھ اندر چھپا ہے وہ سب سامنے آ جائے گا، نیتیں سامنے آ جائیں گی. توکل، دل کی دیگر عمل جیسے کہ توکل ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، خوف ہے، امید ہے، اور اس طرح کے جو باقی دل کے اعمال ہیں سامنے آ جائیں گے. شاہ صاحب فرماتے ہیں وہنا جعل اللہ عز و جل العمدۃ ما فی الصدور. اور اصل بات یہ ہے، اللہ تعالی نے یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا ہے جو کچھ سینوں میں ہے، یہ اصل بات ہے. کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر، سورۃ الطارق نمبر 9 اور 10. جس دن جو سینوں میں ہیں ان کو باہر نکال دیا جائے گا، جو چھپی چیزیں ہیں وہ اب چھپی نہیں رہیں گی، اب پوری دنیا دیکھے گی. فما له من قوة ولا ناصر، اس دن اس کا کوئی طاقت نہ ہوگی اس کے پاس، اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار یا اس کا نصرت کرنے والا ہوگا. عجب بات ہے بھائی، واللہ ہمیں یقین ہے کہ اس دن کوئی یار مددگار نہیں ہوگا. جو بھی طاقتیں ہیں، جو بھی اثر رسوخ دنیا کی حد تک ہے، موت آئی، قبر میں گئے، سب ختم. کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی سپہ سالار ہے، کوئی فوج کا بڑا ہے، کوئی سپاہی ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی بڑا اسلحے کا ماہر ہے، کوئی ایٹمی ہتھیار کا ماہر ہے، جو کچھ بھی ہے، قبر کے اندر سب زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، طاقت کا ذرہ بھی نہیں ہے. اچھا اور تو مدد کرنے والا ہوگا نا، اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے، زیرو ہے نا، کوئی طاقت نہیں، کوئی اور طاقت اور مدد کر سکتا ہے؟ فما هل من قوة ولا ناصر، بات ہی ختم ہو گئی. کیا باقی رہے گا؟ واللہ کیا ہوگا، اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرم، واللہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی اس دن اور اس دن تو ہم کہیں کہ نہیں. واللہ شیخ فرماتے ہیں لأنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الظاہر، دنیا میں تو لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ ظاہر کو دیکھ کے ہوتا ہے، ظاہر کی بنیاد پہ ہوتا ہے. حتی المنافق، یہاں تک منافق کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ظاہر کو دیکھے ہوتا ہے. يعامل كما يعامل المسلم حقا، منافق جو دل میں کافر ہوتا ہے، اندر سے کافر ہوتا ہے، باہر سے مسلمان اپنے آپ کو دکھاتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے شرعاً؟ اسے مسلمان سمجھ کر اس کے ساتھ پیش آنا ہے. یعنی دل کا تو کافر ہے، دل جانے اس کا رب جانے، ہمیں اسے کیا ہے. ظاہر میں نماز پڑھتا ہے ہمارے ساتھ، روزہ بھی رکھتا ہے ہمارے ساتھ، حج عمرہ بھی کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں رہتا ہے، اپنا مسلمان کہتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، تو مسلمان ہے، ہم مسلمان سمجھیں گے اسے. اس کے دل کے اندر جو کفر ہے وہ جان اس کا رب جانے. دنیا میں تو ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے وہ، لیکن وحصی لما فی الصدور جب ہوگا تو کیا کرے گا. اصل بات یہ ہے، شخص فرماتے ہیں رحمہ اللہ حتى منافق يعامل كما يعامل مسلم حقا لیکن فی الآخرة العمل على ما فی القلب، لیکن آخرت میں جو عمل ہے وہ ظاہر پہ نہیں ہوگا بلکہ کس چیز پہ ہوگا؟ جو کچھ دل میں ہے، اصل میں عیار دل کا ہے. ولہذا یجب علینا ان نعتنی بقلوبنا قبل کل شیء قبل الاعمال، اس لیے ہمارے پر لازم ہے، ہمارے پر واجب ہے کہ ہم اپنے دل کے خاص اہتمام کریں عمل سے پہلے. عمل تو ہم کرتے ہیں اور اس کے اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن عمل سے بڑھ کر ہم نے اپنے دلوں کا اہتمام کرنا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن القلب هو الذي عليه المدار، کیونکہ سارا دار و مدار دلوں پر. انما الاعمال بالنیات، نیت کہاں پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. دل درست ہو جائے تو سارا جسم جو ہے وہ درست و تندرست ہو جاتا ہے، اور دل اگر ناکارا ہو جائے تو سارا جسم جو ہے وہ ناکارا ہو جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة، اور اسی دل پر ہی سارے جزا اور سزا قائم ہے قیامت کے دن. ولهذا قال، اسی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وحصل ما في الصدور ومناسبة الآيتين بعضها لبعض، اور دونوں کو آیت کی مناسبت کیا ہے؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، دونوں آیتیں ہیں، ان دونوں آیت کو آپس میں تناسب ہے. شخص فرماتے ہیں انا بعثرت ما في القبور اخراج للاجساد من بواطن الارض، پہلی آیت میں جس میں قبروں کا ذکر ہے کہ نکالا جائے گا جو کچھ قبروں میں، ہم نکلیں گے قبروں سے تو زمین میں سے انسان کو نکال کے قبر سے کھڑا کر دیا جائے گا. وہ تحصل ما فی الصدور اخراج لما فی الصدور، دوسری آیت میں حصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں وہ نکالا جائے گا، مما تکن صدور، جو انسان کے اندر چھپی ہیں، یعنی ظاہر بھی سامنے آ جائے گا باطن بھی سامنے آ جائے گا. فالبعثرت بعثرت ما فی القبور عما تکنه الارض، جو زمین چھپاتی ہے وہ اب چھپنے والا نہیں، سب سامنے ہو جائے گا. وہنا عما يكنه الصدر، اور جو انسان چھپاتا ہے وہ بھی نہیں چھپے گا، وہ بھی سامنے آ جائے گا. وہ تناسب بینهما ظاہر، دونوں میں تناسب جو ہے وہ بالکل ظاہر ہے، یعنی انسان کا کوئی چیز باقی چھپی نہیں رہے گی، نہ اس کا ظاہر اور نہ ہی اس کا باطن. سب سے آخری آیت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ربهم بهم يومئذ لخبير، بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب باخبر ہے. یہی کافی واللہ، یقیناً ہمارا رب ہم سے اس دن خوب باخبر ہے، وہ خوب جانتا ہے ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، کیا کر چکے ہیں، کیا کرنے والے ہیں تا قیامت، ہمارا انجام کیا ہوگا، کہاں پر ہم مریں گے، کس حالت میں مریں گے، کب اٹھائے جائیں گے، اور پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ چاہتا فرماتے ای ان اللہ عز و جل بہم ای بالعباد لخبیر، اللہ تعالیٰ خوب بخبر اپنے بندوں سے، وجاء التعبیر بہم ولم یقر بہ، مع ان الانسان مفرد، ابھی تک انسان کا ذکر ہے جو مفرد ہے، یہاں پر بہم جمع سے ذکر کیا گیا ہے، شاہ صاحب فرماتے باعتبار المعنی، معنی کے اعتبار سے، ای انہ اعاد الضمیر علی الانسان باعتبار المعنی، انسان میں سب شامل ہے نا، اور اس میں ہر انسان شامل ہے، تو جمع کا صیغے سے اس آخری آیت میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، لأن معنى ان الانسان ای ان کل انسان، ہر انسان اس سے مراد ہے، وعلق العلم بذلك اليوم، اور اس دن سے اللہ تعالیٰ نے علم یا خبر کو اللہ نے جوڑا ہے، ان ربهم بهم يومئذ، اس دن خاص طور پہ، لأنه يوم الجزاء والحساب، کیونکہ وہ دن جو ہے جزاء اور حساب کا دن ہے، وإلا فإن الله تعالى علیم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت خوب باخبر خوب جانتا ہے، اس دن بھی، اس دن بھی ہمیشہ، لیکن خاص طور پہ اس دن کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تاکہ انسان تھوڑا سا سوچ لے، سورہ غور فکر کرے، خصوصی طور پہ اس دن اللہ تعالیٰ جب باخبر، جب جس وقت انسان نے حساب دینا ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت خوب باخبر ہے، تو آج بھی تو خوب باخبر ہے نا، آج اپنی صلاح کریں گے تو اس دن کے ہولناکوں سے بچ سکتے ہیں، آج نہیں کرتے تو اس دن پھر کوئی خیر باقی نہیں ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ان ربهم بهم يومئذ لانه يوم الجزاء والحساب والا فان الله تعالى علم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله فهو جل وعلا عالم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، خوب جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، وہ جو کچھ نہ ہو اگر ہوتا تو کیسے ہوتا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا هو التفسير اليسير لهذه السورة العظيمة، یہ مختصر سی آسان تفسیر اس عظیم سورت کی، ومن اراد البسط فعليه بكتب التفاسير التي تبسط القول في هذا، اور جو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ مزید اس سورت کی تفسیر کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں تفسیر کتابیں موجود ہیں جو تفصیل سے، جس میں تفصیل سے اس عظیم صورت کے تفسیر موجود ہے۔ ونحن انما نشير الى المعاني اشاره موجزه، ہم تو صرف معنی اشارہ کر کے اختصار کے ساتھ یہاں پہ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق، اللہ تعالیٰ سے ہدایت توفیق دعا کرتے ہیں۔ ويجعل من يتلون كتاب الله حق تلاوته انه على كل شيء قدير، امين رب العالمين۔ اس صورت مختصر سا خلاصہ ابھی بیان کر دیتے ہیں، یہ اگلے درس میں کر لیں، مرضی ہے، اگلے درس میں کریں، اگلے درس میں، چلیں اگلے درس میں کریں۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔